السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث نمبر 240. باب اذا القی علی ظہر المصلی قذر او جیفۃ لم تفسد علیہ الصلاۃ. جب نمازی کی پشت پر اچانک کوئی نجاست یا مردار ڈال دیا جائے تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وکان ابن عمر اذا رائی فی صحبہ دمن وهو یصلی ودعاہ ومدی فی صلاتہ. وقال ابن المسیب والشعبی اذا صلى وفی صحبہ دمن او جنابۃ او لغیر لقبلته او تیمم فصلى ثم ادرک الماء فی وقته لا یعید. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب نماز پڑھتے وقت کپڑے میں خون لگا ہوا دیکھتے تو اس کو اتار ڈالتے اور نماز پڑھتے رہتے. ابن مسیب اور شعبی کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص نماز پڑھے اور اس کے کپڑے پر نجاست یا جنابت لگی ہو، یا بھول کر قبلے کے علاوہ کسی اور طرف نماز پڑھی ہو، یا تیمم کر کے نماز پڑھی ہو، پھر نماز ہی کے وقت میں پانی مل گیا ہو، تو اب نماز نہ دہرائے. یہ اصل میں مختلف تابعین کی آرا ہے اور ایک صحابی کا عمل ہے. اس سے دراصل بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسی مشکل پیش آ جائے یا نماز پڑھنے کے دوران کچھ کپڑے پر لگا ہوا نظر آ جائے تو نماز ہو جائے گی، نماز کو دہرانا ضروری نہیں ہے. دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ اگر تیمم کر لیا جائے اور اسی وقت بعد میں پانی بھی مل جائے تو نماز کو دوبارہ دہرانا ضروری نہیں ہے وضو کر کے. الحمدللہ، یعنی یہ سہولت ہے اصل میں اور آسانی ہے. پھر اسی طرح سے قبلے کی سمت اگر معلوم نہ ہو تو علماء کا کہنا یہ ہے کہ نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں، اگر آپ نے بھول سے کسی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی ہے، چاہے نماز کا وقت باقی ہی کیوں نہ ہو. لیکن امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک دہرانا ضروری ہے. الگ الگ مختلف علماء کی آرا ہے اصل میں. اس میں اگلی جو حدیث ہے کافی لمبی ہے اور چونکہ آواز بالکل بھی صحیح نہیں ہے تو ہم صرف اردو میں اس کا ترجمہ پڑھیں گے. ہم سے عبدان نے بیان کیا، کہا مجھے میرے والد عثمان نے شعبہ سے خبر دی، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے عمر بن میمون سے، انہوں نے عبداللہ سے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں سجدے میں تھے. اور ایک دوسری سند سے پھر یہ حدیث مروی ہے، ہم سے احمد بن عثمان نے بیان کیا، کہا ہم سے شریح بن مسلمہ نے، کہا ہم سے ابراہیم بن یوسف نے اپنے والد کے واسطے سے بیان کیا، وہ ابو اسحاق سے روایت کرتے ہیں. ان سے عمر بن محمود نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے ان سے حدیث بیان کی کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے نزدیک نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے ساتھی بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے. تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، تم میں سے کوئی شخص ہے جو قبیلے کی جو اونٹنی ذبح ہوئی ہے اس کی اوجڑی اٹھا لائے اور لا کر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں تو ان کی پیٹھ پر رکھ دے. یہ سن کر ان میں سے ایک سب سے زیادہ بدبخت آدمی اٹھا اور وہ اوجھڑی لے کر آیا اور دیکھتا رہا. جب آپ نے سجدہ کیا تو اس نے اس اوجھڑی کو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا مگر کچھ نہ کر سکتا تھا، کاش اس وقت مجھے روکنے کی طاقت ہوتی. وہ کہتے ہیں وہ ہنسنے لگے اور ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہونے لگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، بوجھ کی وجہ سے اپنا سر نہیں اٹھا سکتے تھے. یہاں تک کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں اور وہ بوجھ آپ کی پیٹھ پر سے اتار پھینکا. تب آپ نے سر اٹھایا، پھر تین بار فرمایا، یا اللہ تو قریش کو پکڑ لے. یہ بات ان کافروں پر بہت بھاری ہوئی کہ آپ نے انہیں بد دعا دی. وہ سمجھتے تھے کہ اس شہر میں، یعنی مکہ میں، جو دعا کی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے. پھر آپ نے ان میں سے ہر ایک کا جدا جدا نام لیا، اے اللہ ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دے. ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معید کو. ساتویں آدمی کا بھی نام لیا مگر مجھے یاد نہیں رہا. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ جن لوگوں کے بد دعا کرتے وقت آپ نے نام لیے تھے، میں نے ان کی لاشوں کو بدر کے کنویں میں پڑا ہوا دیکھا. حدیث تو لائی گئی ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حالت نماز میں اونٹ کی اوجھڑی لا کر ڈالی گئی. آپ جانتے ہوں گے اونٹ کی اوجڑی کس کو کہتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رہے. تو یہاں پر یہ ثابت کرنا ہے کہ کوئی ایسی چیز این نماز کے بیچ میں لا کر ڈال دی جائے تو اس صورت میں نماز ہو جاتی ہے. نماز کو دہرانے کی یا توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اور چونکہ آپ نے بد دعا کی تھی ان لوگوں کے لیے اور انہوں نے آپ پر ظلم کیا تھا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا انجام بدر کا کنواں ہوا، یعنی بدر میں سارے کے سارے لوگ مارے گئے. دیکھیں فوراً نہیں ہوا انجام ان کا، بلکہ کئی سال لگے. تو بہرحال مظلوم کی دعا خالی نہیں جاتی. اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ اگر حالت نماز میں کوئی ایسی چیز پڑ جائے تو نماز ہو جائے گی. باب البزاق والمخاطی والنحوہ فی الثوب، کپڑے میں تھوک اور ریٹ وغیرہ لگ جانے کے بارے میں. عروہ نے مسور اور مروان سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے زمانے میں نکلے. اس سلسلے میں انہوں نے پوری حدیث ذکر کی اور پھر کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی مرتبہ بھی تھوکا وہ لوگوں کی ہتھیلی پر پڑا، پھر وہ لوگوں نے اپنے چہروں اور بدن پر مل لیا. ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان حمید کے واسطے سے بیان کیا. وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے کپڑے میں تھوکا. ابو عبداللہ امام بخاری نے فرمایا کہ سعید بن ابی مریم نے اس حدیث کو طوالت کے ساتھ بیان کیا. انہوں نے کہا ہم کو خبر دی یحییٰ بن ایوب نے، کہا مجھے حمید نے بیان کیا، کہا میں نے انس سے سنا. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز پڑھتے وقت اگر کسی کپڑے میں تھوک لے تاکہ نماز میں خلل بھی نہ واقع ہو اور قریب کی جگہ بھی خراب نہ ہو تو یہ جائز اور درست ہے. دیکھا جائے تو انسان سے نکلنے والے، یعنی انسان کے جسم سے نکلنے والے جو باقی مادے ہیں وہ تو ناپاک ہیں، جیسے خون، منی، پیشاب وغیرہ، لیکن تھوک اور ناک سے نکلنے والا پانی ناپاک نہیں. آپ کا تھوک صحابہ کرام کا اپنے جسم پر ملنا، کیا یہ درست بات ہے؟ تو ایسا صرف دو موقع پر ہوا، روز کا معمول نہیں تھا یہ. پہلے یہ اس وقت ہوا جبکہ بیعت رضوان یعنی صلح حدیبیہ کا موقع تھا، اور صلح حدیبیہ میں یہ اس لیے کیا گیا کہ جان نثاری دکھانے کے لیے، دشمن کو دکھانے کے لیے کہ اصحاب محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتے ہیں. دوسری دفعہ حجت الوداع کے موقع پر ہوا، اور اس وقت جو بددو تھے انہوں نے آپ سے محبت کے اظہار میں اس طرح سے کیا. آپ نے کپڑے میں تھوکا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رومال وغیرہ یا ٹشو میں بے وقت ضرورت تھوکا جا سکتا ہے، یہ گندی چیز یعنی نجاست نہیں ہے. نبیس سے اور کسی نشہ والی چیز سے وضو جائز نہیں. نبیس اس کو کہتے ہیں کھجور کا شربت ہوتا ہے جو میٹھا ہوتا ہے مگر اس میں نشہ نہیں ہوتا، کیونکہ کھجور کو جب بہت زیادہ دن رکھ کر اگر شربت بنایا جائے تو اس سے نشہ پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ نبیس وہ شربت جس میں نشہ نہ ہو، ٹھیک ہے. لا یجوز الوضوء بالنبیز ولا بالمسکر، نبیز اور کسی نشہ والی چیز سے وضو جائز نہیں. حسن بصری اور ابو العالیہ نے اسے مکروہ کہا، اور عطا کہتے ہیں کہ نبیز اور دودھ سے وضو کرنے کے مقابلے میں مجھے تیمم کرنا زیادہ پسند ہے. ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے، ان سے زہری نے ابو سلمہ کے واسطے سے بیان کیا. وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پینے کی ہر وہ چیز جو نشہ لانے والی ہو حرام ہے. تو کچھ اسکالر کے نزدیک اس سے کرنا جائز ہے وضو، نبی سے یا پھر دودھ وغیرہ سے، لیکن کچھ ائمہ کرام کہتے ہیں کہ اس سے جائز نہیں. تقریباً جو میجورٹی آف اسکالر سے ان کا کہنا ہے کہ نبی سے وضو جائز نہیں ہے، اور خود امام بخاری کا بھی یہی فتویٰ ہے. اور جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا عطا کے نزدیک پانی کی غیر موجودگی میں نبیذ یا دودھ سے وضو کرنے کے بجائے وہ تیمم کرنا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. نجس اور حرام میں کیا فرق ہے؟ حرام ہر حرام چیز نجس ہے، جو بھی حرام چیز ہوتی ہے وہ نجس ہوتی ہے، اور نجس ہر نجس چیز حرام نہیں ہوتی. اس بارے میں کہ عورت کا اپنے والد کے چہرے سے خون دھونا جائز ہے، بابو غسل المرأتی اباحت دما ان وجہی. ابو العالیہ نے اپنے لڑکوں سے کہا کہ میرے پیروں پر مالش کرو کیونکہ وہ مریض ہو گئے. ہم سے محمد نے بیان کیا، ہم سے سفیان بن عیینہ نے ابھی حازم کے واسطے سے نقل کیا. انہوں نے سہل بن سعد السعدی سے سنا کہ لوگوں نے ان سے پوچھا، اور میں اس وقت سہل کے اتنا قریب تھا کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی دوسرا حائل نہ تھا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے زخم کا علاج کس دوا سے کیا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ اس بات کا جاننے والا اب مجھ سے زیادہ کوئی نہیں رہا. علی رضی اللہ عنہ اپنی ڈھال میں پانی لاتے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کے منہ سے خون دھوتی، پھر ایک بوریے کا ٹکڑا جلایا گیا اور آپ کے زخم میں بھر دیا گیا. اس حدیث سے دراصل دوا اور علاج کرنے کا جواز ثابت ہے، اور یہ توکل کے منافی نہیں ہے، یعنی علاج کرنا چاہیے اور دوا بھی استعمال کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ نجاست دور کرنے میں دوسروں سے مدد لینا جائز اور درست ہے. امام بخاری اس حدیث کو یہاں اس لیے لائے ہیں کہ نجاست صاف کرنے کے لیے کسی دوسرے سے مدد لی جا سکتی ہے. تو جی ہاں، لی جا سکتی ہے. جیسے کہ کسی تابعی نے اپنے بچوں سے کہا کہ وہ ان کے پیروں کی مالش کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جو خون لگا تھا اسے صاف کرنے میں علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ مدد کر رہے تھے. تو دوسروں کی مدد لی جا سکتی ہے نجاست دور کرنے کے معاملے میں، اور جلا کر علاج کیا جا سکتا ہے خون بند کرنے کے لیے، یہ بھی ہمیں ملتا ہے. مسواک کرنے کا بیان. باب السواکی. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزاری تو میں نے دیکھا کہ آپ نے مسواک کی. ہم سے ابو النعمان نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے غیلان بن جریر کے واسطے سے نقل کیا. وہ ابو بردہ سے وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو اپنے ہاتھ سے مسواک کرتے ہوئے پایا، اور آپ کے منہ سے آ کی آواز نکل رہی تھی، اور مسواک آپ کے منہ میں تھی جس طرح آپ کہہ کر رہے ہوں. ہم سے عثمان بن نبی شہبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے منصور کے واسطے سے، وہ ابو وائل سے، وہ زیفہ رضی اللہ عنہ سے، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو اپنے منہ کو مسواک سے صاف کرتے. اصل چونکہ مسواک وضو کے وقت ہی کی جاتی ہے زیادہ تر، تو اسی لیے اس کو وضو کے باب میں لایا گیا ہے مسواک کی اہمیت کو. تو مسواک کی فضیلت کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے وہ بغیر مسواک والی نماز پر 27 درجہ فضیلت رکھتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے، کہ جو آپ کا آخری عمل تھا وفات سے پہلے وہ بھی مسواک ہی تھا. اور جو پیلو کی تازہ جڑ سے بنائی جاتی ہے مسواک، وہ بہت فائدہ مند ہوتی ہے. چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وضو عبادت کے لیے ہی ہوتا ہے، اور وضو کے ساتھ ہی مسواک کرنے کا عمل بھی ہم کو ملتا ہے. اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے آواز نکل رہی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ مسواک کرنے میں مبالغہ کرنا ہے، کہ حلق تک لے جاتے اچھی طرح زبان صاف کرنے کے لیے. اور ٹونسلز کا علاج بھی ہے اس طرح مسواک کرنا. سواک مسواک کا عمل، اور سواک مسواک کو کہتے ہیں، اس لکڑی کو کہتے ہیں. باب دفع السواک الی الاکبر. اس بارے میں کہ بڑے آدمی کو مسواک دینا ادب کا تقاضا ہے. عفان عفان نے کہا ہم سے سخر بن جویریہ نے نافے کے واسطے سے بیان کیا. وہ ابن عمر سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ خواب میں مسواک کر رہا ہوں تو میرے پاس دو آدمی آئے, ایک ان میں سے دوسرے سے بڑا تھا, تو میں نے چھوٹے کو مسواک دے دی. پھر مجھ سے کہا گیا کہ بڑے کو دو, تب میں نے ان میں سے بڑے کو دی. ابو عبداللہ یعنی امام بخاری کہتے کہ اس حدیث کو نعیم نے ابن المبارک سے, وہ اسامہ سے, وہ نافع سے, انہوں نے ابن عمر سے مختصر طور پر روایت کیا ہے. اس سے ہمیں دراصل ایک ادب پتہ چلتا ہے. ادب کا تقاضا ہے کہ بڑے کو پہلے دیا جائے. کسی دو میں سے پہلے کسی کو دینا ہو تو عمر میں بڑے سے ابتدا کی جائے گی, اور ہلکے یہ مجلس میں پہلے دائیں سے شروع کریں گے. اس میں عمر کا لحاظ نہیں کیا جائے گا, خواہ چھوٹا ہو یا کوئی بڑا ہو. پھر ایک مسواک کوئی دوسرا بھی استعمال کر سکتا ہے, اس کی اجازت دی گئی ہے, دوسرے کو دی جا سکتی ہے. اور ٹوتھ برش نہیں دیا جا سکتا. مسواک کی لکڑی میں اینٹی سیپٹک ہوتے ہیں جو دھونے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتے ہیں. اور ایک اور بات ہمیں پتہ چلی کہ مسلمان کا لعاب دہن پاک ہے, نہ دھونے پر بھی حرج نہیں ہے. پھر امام بخاری نے حدیث کا آغاز کیا تھا, اس باب کا آغاز کیا تھا وضو کی اہمیت اور فضیلت سے, اور اس کوسی کی فضیلت پر ختم کر رہے ہیں. رات کو وضو کر کے سونے والے کی فضیلت کے بیان میں ہم سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا, انہوں نے کہا ہم کو عبداللہ نے خبر دی. انہوں نے کہا ہمیں سفیان نے منصور کے واسطے سے خبر دی. انہوں نے سعد بن عبیدہ سے, وہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر لیٹنے آؤ تو اس طرح وضو کرو جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہو. پھر دہانی کروٹ پر لیٹ کر یوں کہو, اللہم اسلمت وجہی الیک وفوتت امری الیک ولجات ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک اللہم آمنت بکتابک اللذی انزلتا وبنبیک اللذی ارسلتا فإن مت من لیلتک فانت علی الفطرہ. پھر دہانی کروٹ پر لیٹ کر یہ دعا پڑھو, اے اللہ میں نے اپنا چہرہ تیری طرف جھکا دیا, اپنا معاملہ تیرے ہی سپرد کر دیا, میں نے تیرے ثواب کی توقع اور تیرے عذاب کی ڈر سے تجھے ہی پشت پناہ بنا لیا, تیرے سوا کہیں پناہ اور نجات کی جگہ نہیں. اے اللہ جو کتاب تو نے نازل کی میں اس پر ایمان لایا, جو نبی تو نے بھیجا میں اس پر ایمان لایا, تو اگر اس حالت میں اسی رات مر گیا تو فطرت پر مرے گا. اور اس دعا کو سب باتوں کے آخر میں پڑھ. برا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس دعا کو دوبارہ پڑھا. جب آمنت بکتابک الذی انزل پر پہنچا تو میں نے وہ رسول کا لفظ کہہ دیا. آپ نے فرمایا نہیں, یوں کہو وہ نبی الذی ارسلتا. اس حدیث سے ہمیں کئی باتیں پتہ چلی کہ رات میں وضو کر کے سونا ایک طرح سے باعث ثواب اور اجر کا باعث ہے. سونے سے پہلے وضو کی فضیلت کا ہمیں پتہ چلتا ہے. وضو اور دعا پڑھنے کے بعد جو سوتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے, خاتمہ بالخیر کی بشارت ہے اس کے لیے, وہ دین اسلام پر مرتا ہے. اس دعا کے بعد دنیاوی باتیں نہیں کرنی چاہیے, مسنون دعاؤں کے الفاظ وہی رکھنے چاہیے, مفہوم یا تبدیل نہیں کرنے چاہیے, الفاظ تبدیل نہیں کرنے چاہیے. جیسے کہ صحابی نے رسولک کہہ دیا تھا نبیک کی جگہ, تو اللہ کے رسول نے الفاظ تبدیل کرنے سے بھی منع فرمایا. کتاب الوضو کا آغاز قرآن کی آیت اذا قمتم الى الصلاۃ سے شروع اور اختتام وضو کر کے سونے پر ہوا ہے. تو ایکچولی امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں یہاں پر کہ ایک مومن کی صبح اور شام, سونا جاگنا, ابتدا اور انتہا باوضو اور ذکر الہی کے ساتھ ہی ہونا چاہیے. الحمدللہ کتاب الوضو ہمارا ختم ہوا, اور جو نواقض وضو ہیں اگر آپ لوگوں کے پاس طہارت کے مسائل بک ہوگی تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں, اور زیادہ تر اسکالر جس پر ایگریڈ ہیں کہ وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے. ہوا خارج ہونے سے, نیند لگ جانے سے, لیٹ کر سو جانے سے, شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے. اور مزید خارج ہونے سے. تو یہ چار چیزیں نواقض وضو ہیں، یعنی جن کی بنا پر آپ کو اس کے بعد دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ حدیث میں ہمیں کوئی چیز کے بارے میں ذکر نہیں ملتا کہ آپ نے جس کے بارے میں فرمایا ہو کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وضو برقرار نہیں رہتا، وہ آپ نے حدیث میں ہم کو بیان کر دی. اس کا مطلب ہے کہ باقی سب چیزوں سے وضو برقرار رہے گا. ہاں، جس میں غسل کی ضرورت ہے وہ تو آپ غسل کریں گے ہی، جیسے جنابت کی حالت ہے، حیض کی حالت ہے، اس میں تو آپ وضو کریں گے. اور واش روم سے واپس آنے کے بعد تو ظاہر سی بات ہے وضو کرنا ہی ہے ہر حال میں، وہ تو سبھی کو معلوم ہے. لیکن اس کے علاوہ جو چار چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ ہوا خارج ہونے سے، نیند لگ جانے سے، شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے اور مزی کے خارج ہونے سے، ان سے وضو کرنا ہوگا آپ کو. اس کے علاوہ کسی اور چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا. جو ہمارے طہارہ کے کارڈز ہیں اس میں بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اس میں نواقض وضو بھی لکھے ہوئے ہیں کہ کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور غسل کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حیض کا غسل کیسے کیا جائے، جنابت کا غسل کیسے کیا جائے. کیونکہ ہمارے معاشرے میں صرف سنی سنائی باتیں مشہور ہیں کہ بچے کو دودھ پلانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا پھر اور بھی کچھ اس طرح کی باتیں ہیں، جبکہ یہ بالکل بھی درست نہیں ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ ہمارا کتاب الوضو ختم ہوا، اور مجھے امید ہے کہ اس میں آپ کو صحیح مسنون طریقہ وضو کا پتہ چل گیا ہوگا. تو جتنا حدیث سے ثابت ہے ہم کو وضو ویسے ہی کرنا چاہیے، اور جتنا صحابہ کرام نے ہم کو بتایا، اور یہ وہ سب صحابہ کرام تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود وضو کرتے دیکھا تھا. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحابہ کرام کی بات مانتے ہیں، ان کا عمل دیکھ کر ہم عمل کرتے ہیں، یا ہم صرف سنی سنائی باتوں پر یا بات کے آنے والے لوگوں کی بات مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے کی پیروی کرنے والا بنائے، اور زیادہ سے زیادہ کتاب اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. آج کے لیے میں معافی چاہتی ہوں، میری آواز کی وجہ سے آپ کو بہت ڈسٹربنس ہو رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے اور میری آواز بہتر کر دے، تاکہ ہم صحیح طریقے سے دین کی تعلیم ایک دوسرے تک پہنچا سکے انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.